بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزيزان الإيمان شب شہادت امیر مومنان و امام متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی کے ساتھ ساتھ شب نزول قرآن ہے اور شب قدر ہے, اگرچہ کہ آخری عشرے کی ہر شب شب قدر سے کم نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آخری شبوں میں ہر شب کو قدر شب قدر سمجھو اور شب قدر کو انہیں شبوں میں تلاش کرو, کہ یہ آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہماری عبادتوں میں بھی کوتاہیاں ہیں, ہمارے تلاوت کلام پاک میں بھی لغزشیں ہیں, ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو شان پروردگار میں گستاخی ہوتی ہے, ہم اس کے حضور حاضر ہونے کے آداب سے واقف نہیں ہیں, لہٰذا قرآن کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں لغزشیں ہوتی ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہم نماز کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کرنے کی ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس راہ میں اٹھائے جانے والی لغزشوں کو ہم معاف کر دیں گے. ان شبوں میں ہمیں بندگی کا درس سیکھنا ہے, ان شبوں میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور بالخصوص قرآنی آیات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, اور اب عمل کرنے کے لیے ہمیں اسوہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سختیوں میں کس طرح سے اتباع کریں. قرآن مجید ہمیں رسول اکرم کی ذات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے, رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. اگر تم نماز پڑھنا چاہو تو رسول کو دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ تاکہ نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تم روزہ رکھنا چاہو تو ویسے رکھو جیسے حضور نے بتایا ہے، حج کرنا ہے تو مناسک حج ویسے بجا لاؤ جیسا کہ حضور بجا لایا کرتے تھے، تمہیں جہاد ویسے کرنا ہے جیسے حضور نے فرمایا ہے، تمہیں امر بمعروف ویسے انجام دینا ہے جیسا کہ حضور نے انجام دیا ہے۔ تو آپ بتائیے مسلمان کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے فرامین پر عمل کرنا، کہ اللہ حکم کرے اور ہم سوچتے رہیں کہ کیسے عمل کریں کہ اللہ پسند کرے، کیسے عمل کریں کہ اللہ قبول کرے، کیسے عمل کریں کہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائے۔ تو اللہ نے اس مسئلے کو آسان کر دیا کہ تمہارے لیے یہ سارے احکامات کو ہم آسان کیے دیتے ہیں، زندگی کیسے گزارے، مشکلات میں کیسے مشکلات کا دفاع کریں اور کفار کا کیسے مقابلہ کریں، مخالفین کا کیسے مقابلہ کریں، یہ سارا درس حضور نے اپنی زندگی میں دے دیا۔ صبر کیسا کرنا چاہیے، استقامت کیسے اختیار کرنا چاہیے، شجاعت کیسے اختیار کرنا چاہیے، امانت کیسے، دیانت کیسے، شرافت اور امانت داری پر کیسے عمل کرنا چاہیے، یہ حضور نے اپنی زندگی میں بتا کر مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل دے دیا اور مسلمانوں کی مشکلات کو حل کر دیا۔ اب کوئی مسلمان اللہ پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ پروردگار تو نے عمل کرنے کا حکم تو دیا، قرآن تو نازل کر دیا، لیکن ہم عمل کیسے کریں کہ تو اس عمل کو پسند کرے، نماز کا حکم تو نے دے دیا، اب نماز کیسے پڑھے کہ تو قبول کرے۔ یہ جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کا جواب اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کہ مسلمان اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ حضور کی سیرت پر عمل کیسے کریں، کوئی ہو مسلمانوں میں ایسا کہ جس نے حضور کے نقش قدم پر ویسے چلا ہو جیسے حضور نے پسند کر لیا ہو، جس کو حضور کے پیچھے تو لاکھوں کا کاروان چل رہا تھا، ہزاروں کا کاروان چل رہا تھا، سینکڑوں لوگ حضور کے پیچھے جا رہے تھے، کیا حضور نے ہر عمل کو یہ کہا ہے کہ یہ میرے جیسا ہے؟ کسی عمل کی سند حضور نے دی ہے کسی مسلمان کو کہ ہاں تمہارا عمل میرے عمل کے مطابق ہے، یا یہ کہ یہ عمل حضور کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا؟ آج مسلمانوں میں بحث یہی ہے کہ آخر یہ عمل جو ہم بجا لا رہے ہیں کیا یہ حضور نے بجا لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ یہ کس کی سنت ہے جس پر مسلمان چل رہا ہے؟ ہاں یہ سنت کے اوپر رسول نے مہر تصدیق کی تھی حضور نے۔ اب یہی مسئلہ تو مسلمانوں میں ہے، ماہ مبارک رمضان میں لوگ تہذیب اور اخلاق اور کردار مصطفیٰ کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تراویح کا سن لینا کافی ہے، قرآن کا نماز میں سن لینا ہی کافی ہے، تراویح پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اب دیکھیے مسلمان تراویح کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ارے حضور فرماتے ہیں ہزار آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھ لو، اور ہزار آیتیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پر عمل کر لو۔ کب مسلمان معنویت سے آگاہ ہوگا، کب مسلمان کردار مصطفیٰ پر عمل کرے گا، کب صبر مصطفیٰ کو اپنائے گا، کب شجاعت مصطفیٰ کو اپنائے گا، کب کس وقت مسلمان اللہ کی اطاعت کا درس سیکھے گا، کب وفاداری سیکھے گا، کب امانت داری سیکھے گا، کب دیانت داری سیکھے گا، کب اس کے دل میں درد اسلام پیدا ہوگا، کب اس کے اندر فداکاری اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، کب مسلمانوں کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ تب پیدا ہوگا نا جب قرآن کو سمجھیں گے۔ صرف قرآن سن لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف قرآن پڑھ لینے سے، تجوید کے سیکھ لینے سے اور اچھے اچھے لہن میں قرآت قرآن کے مسابقے کر لینے سے مسلمان کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان آتے ہی مسابقے شروع ہو جاتے ہیں، حلق کا مقابلہ ہوتا ہے، آواز کا مقابلہ ہوتا ہے، لہجے کا مقابلہ ہوتا ہے، سانس کا مقابلہ ہوتا ہے، کون کتنی آواز میں پڑھتا ہے، کیسے لہن میں پڑھتا ہے، کتنا کھینچ سکتا ہے، الف کو ایک برابر کھینچ سکتا ہے کہ دو برابر کھینچ سکتا ہے کہ تین برابر کھینچ سکتا ہے، جتنی طاقت اور جتنی سانس ہے اتنی طاقت لگا کر قرآن کا مسابقہ ہو رہا ہے۔ کیا قرآن مسابقات کے لیے نازل ہوئی تھی کہ مسلمان قرآن کا مسابقہ رکھے اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کس کا لہجہ بہتر ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں کس کا لہن اچھا ہے؟ کیا اچھے لہن والے شفاعت پا جائیں گے حضور کے پاس؟ یا یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم خیرات میں ایک دوسرے پر مسابقت لو، انفاق میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ ماہ مبارک رمضان میں کون کتنا زیادہ انفاق کرتا ہے، کون کتنا زیادہ ایثار کرتا ہے، کون کتنا زیادہ قربانی دیتا ہے، کس کے اندر کتنا زیادہ قرآن پر عمل کرنے کا حوصلہ پایا جاتا ہے؟ میدان جنگ میں کون استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ مشکلات اور شدائد میں، فقر میں، تنگ دستی میں کون اطاعت کا دامن تھاما رہتا ہے، اور کون ہے کہ جو سختیوں اور مشکلات میں استقامت کا دامن چھوڑ کر مسجد سے راہ فرار اختیار کرتا ہے؟ ایک صحابی بہت قریب تھا حضور سے، اس نے کہا حضور ایک ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے تجارت میں میرے جو ہے وہ ترقی ہو۔ حضور نے ایک درہم دیا، وہ ایک درہم سے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، لاکھوں روپے کما لیے، اس کے بعد صف میں پیچھے ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہاں ہے، تو کہا تجارت سے فرصت ہی نہیں مل رہی، ماشاءاللہ اللہ نے اتنا دیا ہے۔ حضور سے کہا کہ میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ حضور نے کہا وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ واپس کر دو بس۔ کہ اس دولت کا کیا فائدہ ہے جو دولت انسان کو عبادت سے دور کرتے، جو دولت انسان کو اطاعت پروردگار سے دور کرتے، وہ دولت کس کام کی جس دولت سے اطمینان نہ خریدا جا سکے، آخرت جس سے حاصل نہ کی جا سکے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت اتنی اچھی چیز ہے اگر اس کا سودا آخرت سے کر لیا جائے، لیکن دولت کتنی چھوٹی چیز ہے اگر اس کا سودا دنیا سے کر لیا جائے۔ دولت ایک وسیلہ ہے، جس وسیلے سے ہم مومنوں کا دل جیت سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی امداد کر سکتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے ہم ایثار کر سکتے ہیں، انفاق کر سکتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے ہم آخرت خرید سکتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے ہم راہ خدا میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان پیسوں کو ہدف شمار کر لیا جائے، وسیلہ نہ قرار دیا جائے، تو یہی دولت ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، وبال ایمان بن سکتی ہے، اور یہی دولت ہمارا ایمان ہم سے چھین سکتی ہے، ہمارا دین ہم سے چھین سکتی ہے۔ یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے مسلمان ایسا عمل انجام دے جو اللہ اور رسول کا پسندیدہ عمل ہو، جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اور میرے نبی کی اطاعت کرو، تو اب ایسے اطاعت کرو کہ میں بھی اسے قبول کروں اور میرا رسول بھی اس کے اوپر پسندیدگی کی مہر لگا دے، اور یہ کہے کہ تمہارا عمل میرے عمل کے مطابق ہے۔ کوئی عمل ہے جس کو حضور نے کہا ہو کہ ہاں اس عمل پر میری سند ہے؟ مسلمانوں کو اطمینان کے لیے کہ یہ عمل اللہ اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، رسول کی یا اللہ کی مہر ضروری ہے؟ بہت اچھا، اچھی اب بدعت کی دو قسمیں نکال لی ہیں مسلمانوں نے، ایک جو ہے بدعت خبیثہ، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ بری بدعت، اور ایک اچھی بدعت۔ بدعت بہرحال بدعت ہے، بدعت کو کسی بھی صورت میں، خود بدعت بدعت ہے، خود بدعت منحوست ہے، خود بدعت ہی خباثت ہے، خود بدعت ہی صحیح ہے۔ بدعت میں حسنہ کہاں سے آ گیا؟ بدعت خود مذموم چیز ہے، بدعت سے خود اللہ اور رسول نے روکا ہے کہ تم کو اپنی طرف سے کوئی چیز اسلام میں اچھی یا بری چیز کو داخل نہیں کر سکتے۔ اب مسلمان جو بھی بدعتیں کر رہا ہے اس بدعت گزار کے اوپر سارا عذاب جائے گا جس نے پہلی بدعت شروع کی اسلام میں۔ اب ان کو دیکھ کے ہر کوئی جو ہے مسلمان کہہ رہا ہے ہم بھی جو ہے بدعت شروع کریں گے، جب وہ بدعت شروع کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ جو چیز ہمارے سلیقے سے پسند آئے ہم شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی نئی چیز شروع کرنے کا اگر کسی کو حق پہنچتا تھا اسلام میں تو وہ کس کو پہنچتا تھا بتائیے؟ کون حضور سے سب سے زیادہ قریب تھا؟ امیر المومنین سب سے زیادہ نبی کریم سے قریب تھے، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے آغاز اسلام سے جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ لیکن کیا امیر المومنین سے کوئی ایک بدعت کا ظہور ہوا ہے تو آپ بتائیے پوری تاریخ اسلام میں؟ امیر المومنین رسول اکرم کے بعد سب سے زیادہ قریب تھے اور سب سے زیادہ حیات پائے، لیکن انہوں نے اپنی پوری حیات میں کبھی کوئی ایک بدعت کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر بدعتوں پر باقی رکھنے کی شرط لگائی بھی جائے گی تب مجھے وہ حکومت قبول نہیں ہے، وہ خلافت قبول نہیں ہے جس خلافت میں یہ شرط رکھا جائے کہ جو بدعتیں ظہور پذیر ہو گئی ہیں اس پر تصدیق کی مہر لگا دو۔ تو امیر المومنین راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یہ کام مجھ سے ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ امیر المومنین کا کتنا بڑا ایثار ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، کوئی مسلمان اس ایثار و قربانی کو سمجھ سکتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف جن کے پاس ایک آدمی کے پاس دو ووٹ کی صلاحیت تھی، یعنی ان کا ایک ووٹ دو ووٹ کے برابر تھا، اور ان کی شرط یہی تھی جب شش نفری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، خلیفہ دوم نے اپنے ارتحال کے وقت چھ رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں عبد الرحمن ابن عوف کو شامل کیا گیا تھا، طلحہ ابن عبیداللہ کو، زبیر ابن عوام کو، عثمان ابن عفان کو، اور علی ابن ابی طالب کو، اور سعد ابن ابی وقاص کو۔ یہ چھ آدمیوں کو جو شورا تشکیل دی گئی تھی، ابھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے امیر المومنین کو شامل کیا گیا، اور امیر المومنین بادل ناخواستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، بادل ناخواستہ صحیح کہتے میرا شورا سے کیا تعلق ہے، امان اللہ ولی شورا، میرا شورا سے کیا تعلق ہے، لیکن زبردستی ان کا نام شامل کرنے کی جرات کیسے کی گئی؟ اس لیے کہ امیر المومنین ایثار کا مظاہرہ کیے، قربانیوں کا مظاہرہ کیے۔ وہ ایثار و قربانیاں کا تذکرہ آج کی شب بہت ضروری ہے کہ امام علی کی شہادت کے موقع پر ہم ان کی مظلومیت کا ذکر کریں۔ صرف مظلوم شہید نہیں ہوئے علی، بلکہ مظلوم زندہ بھی رہے، حیات مظلومانہ تھی، زندگی مظلومانہ زندگی تھی. جب عبد الرحمن ابن عوف دوسری خلافت کے بعد امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ تو ایک آپ کے پاس ہے ہی ہے, زبیر ابن عوام کا ووٹ بھی آپ کی طرف, دو تو آپ کے پاس ہو گئے, اب میرا ووٹ چونکہ دو ووٹ کے برابر ہے تو چار ووٹ آپ کی طرف ہو جائیں گے, اب بچیں گے کیا دو لوگ, چھ میں چار ایک طرف ہو جائیں تو پھر دو ووٹ کی اہمیت ہی کیا ہوتی ہے, آپ خلیفہ بن جائیں گے. امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ کو شرائط کو قبول کرنا پڑے گا. کہا شرائط کیا ہے؟ کہا شرائط یہ ہے کہ آپ کو خدا اور رسول کی سنت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا ہو. تب امیر المومنین نے کہا کہ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کے مطابق ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت رسول سے ہٹ کر بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے. اگر ہٹ کر حقیقت رکھتی ہے تو اس حقیقت کو میں قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو چیزیں انہوں نے خود سے شروع کی ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پیروان علی تراویح سے آج دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی نے تراویح پڑھی ہوتی تو ہم بھی تراویح میں شریک ہو جاتے. صلوات پڑھے محمد والے, اگر یہ خلیفہ دوم کی سیرت ہے تو اس کو امیر المومنین نے اس پر خلافت چھوڑ دیا, یعنی شریعت علی کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے, سنت نبی علی کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سنت نبی کے علی سے زیادہ تابع ہیں, اس لیے کہ علی نے سنت نبی کے لیے جو قربانی دی ہے ایسی قربانی کسی مسلمان نے نہیں دی ہے. آپ یہ بتائیے کہ تیسرا دور حکومت علی ابن ابی طالب نے چھوڑا صرف سنت نبی کی خاطر, تو یہ قربانی دی امیر المومنین نے, کیا یہ قربانی خلیفہ سوم نے دی؟ خلیفہ سوم کے سامنے بھی یہی شرائط رکھی گئی تھی جو امیر المومنین کے سامنے رکھی گئی تھی کہ آپ کو خدا اور رسول کی سنت کے علاوہ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا پڑے گا. تو خلیفہ سوم اس پر راضی ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہاں میں سنت شیخین کو باقی رکھوں گا اور زندہ رکھوں گا. لیکن امیر المومنین نے یہ سنت کو قبول نہیں کیا, تو شریعت کی خاطر علی نے حکومت چھوڑنے کے لیے, کیا مسلمان اس قربانی اور اظہار کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ ایک اثار نہیں ہے عزیزان گرامی, اثار و قربانیوں کی تاریخ امیر المومنین کی شروع ہوتی ہے اس بچپن سے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ در سے بندگی سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو, در سے زندگی سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو, معنویت کا درس سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو, اللہ سے ارتباط کا سلیقہ سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو, اور اتباع رسول سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو کہ کیسے رسول کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے, نبی کے اخلاق کیسے اپنائے جاتے ہیں اور کیسے رسول سند دیتے ہیں کہ تمہارا عمل میرا عمل ہے. اے علی تم وہ کام کر رہے ہو جو میرا پسندیدہ عمل ہے, اسی لیے تو فرمایا من گن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. سلامات کیوں مسلمان مولا کائنات کہتا ہے؟ بعض لوگ اس سے راضی نہیں ہیں بعض مسلمان, لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایقان اور ایمان رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, تو وہ لوگ امیر المومنین کو مولا علی کہتے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں, جیسے نبی کو سرور کائنات کہتے ہیں ویسے ہی علی کو مولا کائنات کہتے ہیں. اور جو خافیہ ردیف جو مل رہی ہے اس سے کئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ کیوں علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. یہ اس روایت کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. صلوات پڑھو. تو ایثار اور قربانیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب امیر المومنین 9 برس کے 10 برس یا 13 برس کے سن کے تھے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کریم نے کہا کون ہے میرا ساتھ دینے والا, کون ہے دین کی نصرت کرنے والا, کون ہے اس راہ حق میں, اس اسلام کے مشن میں, اس نظام اسلامی کو برپا کرنے کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے قیام میں کون ہے جو توحید کے اس پیغام میں شرک اور کفر سے لڑنے کے لیے, ناپاکی سے لڑنے کے لیے اور بتوں سے جہاد کرنے کے لیے, مشرکوں کے مقابلے میں توحید حق اور پرچم حق بلند کرنے کے لیے, راہ حق پر چلنے کے لیے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے, راستے میں سنگ لاکھ راہوں سے گزرنا ہوگا اور آگ بچھائی جائے گی, بھوک ہوگی, شدت مصائب ہوں گے, سختیاں ہوں گی اور بے پناہ دشمنوں کے حملے ہوں گے, لیکن کون ہے کہ جو اس راہ میں میری مدد کرے گا, ان سختیوں میں, ان شدائد میں, ان پریشانیوں میں, ان مشکلات میں اور کفر و شرک سے جہاد میں کون ہے جو میرا شریک ہوگا؟ جو میرا شریک ہوگا وہی میرا بھائی کہلائے گا, وہی میرا مددگار کہلائے گا, وہی میرا ناصر کہلائے گا اور وہی میرا وزیر اور میرا جانشین کہلائے گا. یہ حضور نے تو اس وقت کس کی آواز بلند ہوئی تھی؟ کون تھا اس وقت مسلمانوں میں جو یہ کہتا یا رسول اللہ میں؟ لیکن یہی بچہ تھا جو کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا. آپ کہیں گے یہ لاشعوری میں کہا تھا. نہیں, علی کی لاشعوری کتنے باشعور لوگوں سے آگے تھی, علی کا بچپنا کتنے بڑھاپے سے آگے تھا, علی کا فہم, علی کی سمجھ, اس لیے کہ علی نے آنکھ کھولی تھی تو نبی کے ہاتھوں پر, چلنا سیکھا تو نبی کی انگلی تھام کر, جاگتے تھے تو علی رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, سوتے تھے تو رسول کے بستر پہ سوتے تھے. یہ قربت, یہ نزدیکی جیسے باپ اور بیٹے کی قربت ہوتی ہے, اور عمر کا فاصلہ بھی کچھ اللہ نے ایسا دیا تھا کہ امیر المومنین جب 10 برس کے ہوئے تو نبی 40 برس کے ہوئے, جب علی پیدا ہوئے تو نبی 30 برس کے تھے. یعنی باپ اور بیٹے کا فاصلہ عمر میں, اور قربت ایسی کہ اگر حقیقت میں کوئی بیٹا کہلانے کے, اسی لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ سے زیادہ استاد کے مشابہ ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب ابو طالب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ تھے, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے شاگرد تھے اور اس شاگردی پہ فخر کرتے تھے کہ میں اس کا شاگرد ہوں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. مصطفیٰ جیسے استاد کی صحبت اختیار کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کے پاس ظرف چاہیے. کوئی بہت بڑا استاد ہے پی ایچ ڈی پڑھانے والا, کیا آپ اس کلاس میں بیٹھنے کے لائق بھی ہیں؟ بہت بڑی کتاب ہے, کیا وہ آپ پڑھنے کے لائق بھی ہیں؟ کلاس بہت اونچی ہے, کیا آپ اس میں جانے کے لائق بھی ہیں؟ کیا آپ اس کلاس میں بیٹھنے کی استعداد رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس استاد کی گفتگو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ خلق عظیم پر فائز ہے تو کیا آپ اتنے عظیم خلق عظیم کی پیروی بھی کر سکتے ہیں؟ اتنا ظرف ہے آپ کے پاس، اتنی صلاحیت ہے آپ کے پاس؟ ہاں حضور قرآن جیسی کتاب پڑھا رہے تھے جو توریت سے افضل ہے، جو زبور سے افضل ہے، جو انجیل سے افضل ہے، تو عزیزان گرامی کوئی ایسا شاگرد بھی چاہیے جو توریت پڑھنے سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، جو زبور پڑھنے سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، جو انجیل پڑھنے سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، جو اس لائق ہو کہ قرآن پڑھے اور قرآن دیتے جائے تو قرآن پر نہ صرف سمجھے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ ایسا کوئی ہو مسلمانوں میں جو ہاں جو نبی جو کہتے جائے وہ خود کو سمجھتے جائے اور دوسرے ان سے پوچھے نبی نے کیا کہا تھا مجھے سمجھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ نبی کی زبان چوس کر کون بڑا ہوا؟ نبی کے اشاروں کو کون سمجھتا ہے؟ نبی کی فکر سے کون آشنا ہے؟ نبی کی بات کون سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نبی اپنی سطح سے بہت نیچے آ کے گفتگو کریں گے، بہت نیچے آئیں گے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کے عقلوں کے مطابق، لیکن کسی کے پاس عقل ہو تو سمجھے نا۔ بدھو عرب کیا سمجھیں، وہ تو عظمت مصطفیٰ سے بھی واقف نہیں ہے۔ اے محمد باہر آؤ، کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ کس نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ وہ ذات کہ جس نے اللہ و رسول کی کا کلمہ پڑھ کے گواہی دی، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت جو آپ کی نظر میں سب سے بڑی فضیلت ہے؟ کہا قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ جو علم الکتاب کا جو مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، یعنی قرآن مجید نے کہا ہے کہ علی من عندہ علم الکتاب کے، آج کی شب شب قدر ہے، مجھے گفتگو کرنا ہے علی اور قرآن۔ یعنی ہم جس کی سیرت کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن اور سیرت نبی سے الگ نہیں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کا اٹھنا مطابق قرآن ہے، جس کا بیٹھنا مطابق قرآن ہے، جس کا چلنا مطابق قرآن ہے، جس کا جاگنا بھی مطابق قرآن ہے، جس کا سونا بھی مطابق قرآن۔ صلوات پڑھو محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے آصف ابن برقیہ کے بارے میں، کہ وہ شخص جس نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو چشم زدن میں دربار سلیمان میں لا کے رکھ دے، وہ علم من الکتاب کا مصداق تھا۔ جو علم من الکتاب کا مصداق تھا، جب اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے کے آئے، جس کے پاس علم من الکتاب ہو، وہ اگر ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو تعجب کی بات کیا ہے۔ سلامات وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے زمین و آسمان کی۔ وہ کون ہے جس کے لیے مسخر کیا گیا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قلب کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہوں؟ کون ہے وہ مولا کائنات جو حکم دے پہاڑوں کو تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، درختوں کو حکم دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، یہی تو نصارائے نجران کہہ رہے تھے کہ ہم وہ سچے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ ان کی صداقت و امانت کی دلیل ہے. امیر المومنین کا ایثار, امیر المومنین کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں نبی کریم کے ساتھ ساتھ, ان کے پیغام کے ساتھ ساتھ. ایک لحظے کے لیے بھی علی رسول اللہ سے جدا نہیں ہوئے. وہ گھر میں ہوتے تو علی گھر میں ہوتے, وہ میدان میں ہوتے تو علی میدان میں ہوتے, وہ محراب میں ہوتے تو علی ان کے ساتھ ہوتے, وہ منبر پہ ہوتے تو علی ان کے ساتھ ہوتے, وہ خطبہ دیتے علی اس وقت ان کے ساتھ ہوتے, جب نبی تبلیغ کرتے تھے علی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جب لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے علی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جب لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے علی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جب لوگ نبی پہ تنقیدیں کر رہے تھے علی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جب نبی پر سوشل بائیکاٹ ہوا تو علی ان کے ساتھ ساتھ رہے, جب ان پر دکانیں بند ہو گئیں, بازار بند ہو گیا, جب خرید و فروخت بند کر دی گئی تو علی ان کے ساتھ ساتھ رہے, نبی پر جتنی سختیاں پڑی علی ان کے ساتھ ساتھ رہے, جتنے عقائدی حملے ہوئے اس میں علی ساتھ ساتھ رہے, جتنی ذہنی تکلیفیں پہنچائی گئی ان ذہنی تکلیفوں میں علی ساتھ ساتھ رہے, مشرکین کے حملے ہوئے علی ان کے ساتھ ساتھ رہے, کفار نے آنکھیں نکالی علی اس وقت نبی کے ساتھ ساتھ رہے, جب کفار نے گھیر لیا علی اس وقت ساتھ ساتھ رہے, شب ہجرت جب مشرکین نے تلواریں کھینچ لی اس وقت بھی علی ساتھ ساتھ رہے. آپ کہیں گے کہ جب یہ یقین تھا کہ سو جانے سے جان بچ جائے گی تو سونے میں کمال کیا ہے. عزیزان گرامی, اس امتحان کو دیکھیے, اس ایثار کی قدر کیجیے, اس وقت کی قدر کیجیے جس وقت علی نے نبی کا ساتھ دیا ہے اور اسلام کا ساتھ دیا ہے, جس وقت لوگ نبی کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت وہ نبی کے ساتھ ساتھ تھے, اور نبی کے ساتھ رہ کر اپنی جان بچانا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ نبی کے ساتھ رہ کر اپنی جان قربان کر دینا چاہ رہے تھے. لوگ جان بچانا چاہتے تھے نبی کے پیچھے چھپ کے, لیکن کوئی نبی کے آگے سپر بن کے سو جائے یہ کوئی تیار نہ تھا. شب ہجرت اور کوئی تیار کیوں نہیں ہوا؟ آپ دیکھیے اسلام کے ہر موقع پر جب اسلام کو مشکل پیش آئی اور نبی کریم کو ساتھی کی ضرورت پڑی اور ایثار و قربانی دینے والے کی ضرورت پڑی, ایسے شدید موقعوں پر دوست کب پہچانا جاتا ہے؟ مشکل کے موقع پہ پہچانا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ نبی کریم کا کبھی ساتھ علی نے مشکل میں چھوڑا ہو, کہ نبی کو تنہا چھوڑ کے علی چلے گئے ہوں, کہ حملہ ہو رہا ہو نبی پر, جنگ چل رہی ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سخت ترین حالات میں بھی جب بڑے بڑے سورماؤں کے قدم لرزا کرتے تھے میدان جنگ میں, میں نے ان حالات میں بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور حکم رسول پر اس وقت بھی عمل کیا جس وقت کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. جب عمر ابن عبدود آیا اور حضور کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے, سارے مسلمان سر جھکائے بیٹھے تھے جو نبی کے حکم کی اتباع کر کے نکل گئے, یہ نہیں سوچا کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں. یہ عرب کا سب سے بڑا ماہر فن پہلوان ہے, میں اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کمزور ہوں, آپ میرا انتخاب کر رہے ہیں. کہ نہیں, مجھے حکم رسول کی پرواہ ہے اور اللہ اور رسول کے حکم کی اتباع میرا کام ہے. میرا کام یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مجھے قول رسول پر عمل کرنا. آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی بات پر عمل کر کے علی کو پچھتاوا ہوا یا علی ابن ابی طالب کو فتوحات نصیب ہوئی؟ جب کبھی اللہ اور رسول نے کہا، علی نے منہ نہیں پھیرا. اور تاریخ اس نے اس بات کو لکھا، اور اس کے بعد تاریخ نے تصدیق کی کہ جب کبھی نبی نے کہا اور علی نے عمل کیا، اس وقت نبی کو فتح نصیب ہوئی. جب نبی نے کہا کہ کسی سے در خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں اس شخص کا، میں کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، رجلن کرارن غیر فرار. کیا اور کوئی سب عورتیں تھیں وہاں پہ جو نبی کہہ رہے تھے میں رجل کو دوں گا، میں رجل کو دوں گا، مرد کو دوں گا؟ تو کیا وہاں پہ مرد نہیں تھے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو مرد میدان ہو. دستر خان کے میدان اور بستر کے دستر کے میدان کے میدان کے مرد اور ہیں، میدان کے مرد اور ہوتے ہیں. جو جرأت دکھائے میدان میں، جو کفار کے مقابلے میں جرأت کا مظاہرہ کرے اور قرآن کی اس آیت کا مصداق بنے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اگر اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو اس آیت کے مصداق علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بارز مصداق عالم اسلام میں ہو تو بتائیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں اگر اس آیت کا مصداق اگر کوئی ہے تو علی کے علاوہ اور کون ہے کہ جو اشداء علی الکفار ہو اور رحماء بینہم ہو، کہ جو اپنے ساتھیوں پر رحم کرے اور کفار کے مقابلے میں کبھی میدان چھوڑ کر نہ جائے. کبھی کوئی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ کبھی جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں کبھی علی نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہو؟ کفار کے مقابلے میں شدت نہ دکھائی ہو؟ جبکہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین کی عمر کیا تھی جب جنگ بدر ہو رہی تھی؟ جب جنگ احد تھی امیر المومنین کی عمر کیا تھی؟ خیبر کی جنگ میں امیر المومنین کی عمر کیا تھی؟ خندق کی جنگ میں جب سارے کفار آئے تھے جنگ احزاب لڑنے کے لیے، عمر ابن عبدود جب آیا تھا اس وقت علی کی عمر کیا تھی؟ ہر وقت کی عمر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سن لیجئے کہ جب نبی رحلت پائے تھے تو علی کی عمر 30 سال کی یا 32 سال کی تھی. تو یہ جتنے کارنامے ہیں وہ 30 سال کی عمر سے پہلے والے ہیں. کوئی مرحلہ 21 سال کی عمر کا ہے، کوئی 22 سال کی عمر کا ہے، کوئی 24 سال کی عمر کا ہے، کوئی 26 سال کی عمر کا ہے. تو کیا آپ بتائیے اتنی عمر کا نوجوان اس طرح سے ساتھ دے سکتا ہے کہ اسلام کو سمجھے اور اسلام اور بانی اسلام پر آنے والے حملوں کا جواب دے سکے؟ قرآن کی آیت آتی جائے تو سب سے پہلے حضور پر جب آیت نازل ہوئی کہ اے رسول یہ تم پڑھواؤ تو کون تھا عمل کرنے والا؟ ہاں بتائیے. جب اسلام کا قولو لا الہ الا اللہ جب حضور نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ تبلیغ شروع کر دو اور کہو لا الہ الا اللہ، تو حضور نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو کون تھا جو نبی کی آواز پر سب سے پہلے کہتا لا الہ الا اللہ؟ جب نبی کو حکم ہوا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کون تھا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول کہو کہ یہ نماز پڑھیں، تو کون تھا جو سب سے پہلے نماز پڑھتا؟ جب اللہ نے کہا اے رسول کہو کہ یہ روزہ رکھیں، تو سب سے پہلے کون تھا جو روزہ رکھتا؟ سب سے پہلے جب اللہ نے حکم دیا کہ حج کرو، تو کون تھا جو سب سے پہلے نبی کے کہنے پر حج کیا ہو؟ وہ ایک آیت جس پر علی کے علاوہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ آئے نجوہ ہے. وہ آئے نجوہ پر بھی اگر کسی نے عمل کیا، اب یوں سمجھے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو نبی پر، حکم ہوا ہو رسول کو کہنے کا، اور اس کے اوپر علی نے عمل نہ کیا ہو اور عزت رسول کو نہ بچایا ہو. صلوات پڑھے محمد.
اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا علی
آواز بلند صلوات
نبی کے بعد صدا بصحرا ہو جاتی. نبی کہتے کرو کرنے والا کوئی نہ تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز کا حکم آیا میں اور خدیجۃ الکبریٰ دو تھے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے. میں اور جناب خدیجہ. اسلام ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضور ہوتے تھے, خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تھی اور میں ہوتا تھا. فاطمہ زہرا تو بعد میں پیدا ہوئی. ایک مرد اور ایک عورت اور ایک بچہ. وہ بچہ علی تھا, وہ عورت خدیجہ تھی, وہ مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل فرزند رسول تو علی ہیں, اصل فرزند مصطفیٰ تو علی ہیں, یہ فرزند سیرت نبی ہے. اب علی ابن ابی طالب ایسے نبی سے قریب ہو گئے تھے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انفاس سے علی سے بوئے مصطفیٰ آنے لگی تھی. علی کے بدن سے خوشبو مصطفیٰ سونگھی جا سکتی تھی, کہ ان کے جسم میں ان کے بدن میں خوشبو مصطفیٰ بس گئی تھی اور ان کے کردار میں مصطفیٰ کا سایہ. ایسے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. اگر مصطفیٰ کا سایہ دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کی صورت میں کہ مصطفیٰ اٹھیں, علی اٹھیں تو مصطفیٰ جیسے دکھائی دیں, علی بیٹھیں تو مصطفیٰ جیسے دکھائی دیں, علی سو جائیں تو ایسے دکھائی دے کفار کو جیسے مصطفیٰ سو رہے ہوں. اسی لیے تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کون سو رہا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے مصطفیٰ سو رہے. کروٹ ایسے بدلتے تھے جب مصطفیٰ جیسے کروٹ بدلتے تھے, جتنی دیر میں مصطفیٰ کروٹ بدلتے تھے. لوگ بہت زمانے سے نبی کا سونا دیکھ رہے تھے کہ نبی کیسے سوتے ہیں, کب کروٹ بدلتے ہیں, کب آنکھیں کھولتے ہیں, کب آنکھیں بند کرتے ہیں, یہ سب کتنی دیر لیٹنے کے بعد سو جاتے ہیں, یہ سب جانتے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ علی کا لیٹنا ویسا ہی, علی کا سونا ویسا ہی, علی کی کروٹ ویسے ہی, علی کا قد ویسے ہی, علی کا سن وسا. ایسا لگ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ ہو بہو مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ قربت کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ قربت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابن تیمیہ کہتا ہے کیا بڑی بات ہے جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آپ سوئیں اور آپ کی جان بچ جائے گی اور سوئے علی ابن ابی طالب, تو کیا بڑا کام کر دیا جبکہ جان کے بچانے کی ضمانت رسول اللہ نے لے لی تھی. تو سوال یہاں پہ یہی ہے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو امتحان ایمان میں کامیاب ہو جائے, کون ہے جو تصدیق کرے, کون ہے جو اتنا یقین کرے, کس کا یقین اتنا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, پھر یہ میدان جنگ خالی کیوں نظر آ رہا ہے مسلمانوں سے. اللہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے تم غریبوں کی مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. کون ہے پھر کرنے والا؟ اللہ کہہ تو رہا ہے کہ جو قرضہ دے گا ہم اس کو دگنا دیں گے, پھر کون ہے قرضہ دینے کے لیے آگے بڑھنے والا؟ یقین کس کو ہے, یقین کس کو ہے اللہ کے حکم پر؟ رسول تو کہتے ہیں کہ جو میرے نقش قدم پہ چلے گا میں اسے جنت دلواؤں گا, مگر نبی کی بات پر یقین کس کو ہے, کس مسلمان کو یقین؟ اگر یقین ہوتا تو عمل سب کیوں نہ کرتے. یہ ہمارا عمل نہ کرنا ہمارے یہ ایمان کی سطح ہے کہ ہم کو جتنا ایمان ہے اتنا ہمارا عمل ہے, جتنا ہمارا ایمان ہے اتنا ہمارا عمل ہے. لیکن آپ بتائیے امیر المومنین کو نبی کی ذات پر کتنا ایمان تھا؟ کہا سو جاؤ تو علی سو گئے. کیا اس جوانی میں
علی کو خواہشات نہیں تھی؟ کہ علی کو جینے کی تمنا نہیں تھی؟ کہ علی نوجوان نہیں تھے؟ کہ علی کے دل میں آرزوئیں نہیں تھیں؟ کہ علی کے دل میں خواہشات نہیں تھی؟ کہ علی جینا نہیں چاہتے تھے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جوانی میں شب ہجرت کے موقع پر علی عنفوان شباب کے عین شباب کے مرحلے پر ہے، عین شباب کے مرحلے میں جب جوان کو جینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور خواہشات کی تمنگیں امڑنے لگتی ہیں، اس وقت جب آرزوئیں اور دنیا سامنے آتی ہے، تو امیر المومنین کی طاقت اور قوت دیکھنا ہے عزیزان گرامی، تو میدان جنگ میں نہیں شب ہجرت دیکھی، شب ہجرت دیکھی، جو امیر المومنین کا کہنا ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا تو کسی اور کو بہکا، کسی اور کو دھوکا دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، علی تیرے چکر میں پھنسنے والا نہیں ہے، تو جا کسی اور پر اپنا پھندا ڈال، علی کے گلے میں تیرا پھندا پڑنے والا نہیں، علی کبھی تیری غلامی قبول نہیں کر سکتا کہ علی دنیا کے پیچھے پیچھے جائے، دنیا کی خواہشات پر فدا ہو جائے، دنیا کی تمنائیں علی کو متاثر کرے، دنیا کی آرزوئیں علی کو متاثر کرے، علی کی خواہش اور علی کی آرزو دیکھنا ہو تو آؤ، تمنائے علی یہ ہے کہ یہ جوانی راہ خدا میں خرچ ہو جائے، علی کی آرزو دیکھنا ہو تو آؤ شب ہجرت دیکھو کہ اپنی جان اور اپنی جوانی کو بستر رسول پر رکھ کے علی آرام سے سو گئے، کہ جن زندگی رہے گی تو نبی کے قدموں میں نثار ہو جائے گی، ہم جئیں گے تو نصرت مصطفیٰ کے لیے جئیں گے، ہم مریں گے تو نصرت نبی کے لیے، کہ ہماری جان اگر ہمارے مرنے سے اتنا پوچھا یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے یا نہیں، یہ ہے عاشق مصطفیٰ، جو عاشقان مصطفیٰ ہے وہ آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، جو عاشقان مصطفیٰ ہے وہ آ کے علی ابن ابی طالب کو مانے، یہی وجہ ہے کہ جتنے سلسلے آپ کو غوث و ولی کے ملتے ہیں وہ سب جا کے علی پہ ختم ہوتے ہیں، سارے ولیوں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو علی جیسے بننا ہوگا، اگر مصطفیٰ کی اطاعت کرنا ہے تو علی جیسے ہونا ہوگا، علی کے جیسا کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں ملے گا کہ جو مصطفیٰ پہ اپنی جان نچھاور کر دے، ہے آپ میں کوئی مسلمان ایسا؟ ہے کوئی خلفاء میں؟ ہے کوئی اصحاب نبی میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی مصطفیٰ کے لیے، میری حیات مصطفیٰ کے لیے، میں مصطفیٰ کے لیے، میرا اٹھنا مصطفیٰ کے لیے، میرا بیٹھنا مصطفیٰ کے لیے، میرا جینا مصطفیٰ کے لیے، میرا مرنا مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ پہ آنچ آ جائے تو میں سب سے پہلے فدا ہوں، فدائی مصطفیٰ ہو جاؤں؟ کتنی ارزش ہے علی ابن ابی طالب کی جان کی، علی ابن ابی طالب نے بتایا میری جان مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے، سونے سے کس کی جان بچی آپ بتا، سونا کیا ضروری تھا علی کے لیے؟ حکم نبی کی اتباع، آپ دیکھیے حکم نبی، آج کی شب مسلمان حوصلہ لے علی ابن ابی طالب سے، درس بندگی سیکھیں علی ابن ابی طالب سے، جینے کا سلیقہ سیکھیں علی، صبر و حوصلہ سیکھیں، یقین حاصل کریں اللہ کی ذات پر علی ابن ابی طالب، میں کل کی گفتگو بمبئی میں ختم کیا تھا یقین کے اوپر، کہ مسلمانوں شب قدر جو مانگنا ہے تم کو، اللہ سے جو مانگنا ہے وہ یہ مانگو کہ پروردگار تیری ذات پر ہمیں یقین عطا کر دے، اگر یقین عطا ہو جائے گا، کسی نے آ کے کہا ہو حضور سے کہ جناب موسیٰ پانی پہ سے چلا کرتے تھے، تو کہا اگر یقین اور بڑھ جائے تو پھر انسان ہوا پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، پانی پہ نہیں ہوا پہ چل سکتا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے، یقین بڑھ جائے تو انسان پانی پر نہیں ہوا پر بھی چل سکتا ہے، اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو جائے اور اگر اللہ حکم دے دے تو آگ گلزار بن سکتی ہے. انسان آگ کے حوالے, انبیاء نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرو, اگر اللہ کہے پانی پہ چلو تو پانی پر سے چلو, اگر اللہ کہے آگ میں گر جاؤ تو آگ میں گر جائیں, اللہ کہے کہ کانٹوں پر سے چلو تو کانٹوں, اگر اللہ کہے کہ آرے کے نیچے گردن رکھ دو تو آرے کے نیچے گردن رکھ دیں. یہ ہمارے انبیاء تھے, یہ ہمارے مرسلین, ہمیں ان سے حوصلہ لینا ہے. آج کی شب ہمیں یحییٰ کا ذکر کرنا ہے, آج کی شب ہمیں یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کے بندھن کو توڑ دیا حکم خدا کے آگے, کہا پروردگار مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے, مجھے یہ حسن نہیں چاہیے, مجھے یہ دنیا کا یہ جمال نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی یہ دولت نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی یہ عزت نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی یہ آبرو نہیں چاہیے. پروردگار نہ مجھے دنیا کی عزت چاہیے, نہ دنیا کا عہدہ چاہیے, نہ دنیا کا مقام چاہیے, نہ دنیا کا منصب چاہیے, نہ دنیا کی رنگینیاں چاہیے, نہ دربار کا, نہ دربار کی سہولتیں چاہیے, نہ جوانی کی رنگینیاں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو چاہیے. یہ کہہ کے یوسف بھاگے اللہ کی طرف. ہمیں آج کی شب ذکر یوسف علیہ السلام کرنا ہے. نوجوان یوسف سے سلیقہ سیکھیں, آئیں نوجوان آگے بڑھیں, یحییٰ سے درس زندگی سیکھیں کہ یحییٰ نے شریعت کے حکم کے لیے, اللہ کے حکم کے لیے اپنی گردن کٹوا دیا. آئیے انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھیے, جناب نوح کو دیکھیے کہ حکم خدا کی خاطر پتھر کھا رہے ہیں, تنقیدوں کا نشانہ بن رہے ہیں, پوری زندگی اللہ کے حوالے, نہ اولاد کی خاطر اپنے ایمان کو چھوڑنے تیار ہے, نہ بیوی کی خاطر ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے, کچھ نہیں بس اللہ کی خاطر. تو آج کا دن نوح پر سلام بھیجنے کا دن ہے. سلام علی نوح المرسلین, جناب نوح پر ہمارا سلام ہو. آج کی شب ہمارا سلام ہو خلیل پر کہ جب حکم خدا آیا تو آگ کے حوالے ہو گئے. ہمارا سلام ہو کلیم پر کہ جب حکم خدا آیا تو وہ پانی پر سے چل پڑے, جب اللہ کا حکم آیا تو خوف نہیں تھا کہ غرق ہو جائیں. مو ابراہیم کو خوف نہیں تھا, بس یہی تھی پروردگار تیرا حکم ہو تو میں اس آگ کے حوالے ہونے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارا سلام ہو ابراہیم خلیل پر, ہمارا سلام ہو موسیٰ کلیم پر, ہمارا سلام ہو عیسیٰ مسیح پر, جن کے گلے میں پندھا ڈالا گیا لیکن سولی کا پندھا قبول کر لیا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ سننے کے لیے تیار تھے. آئیے حضرت مصطفیٰ کی زندگی دیکھیے. ایک دن ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی, ایک دن موسیٰ کو پانی پہ سے چلنا پڑا, لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہے جن کے لیے ہر روز امتحان تھا, ہر دن امتحان تھا. میں کئی وقت کہہ چکا ہوں مسلمانوں کے سامنے, اے مسلمانوں, اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, اے نبی پہ جان فدا کرنے والوں, کبھی اپنے نبی کے بارے میں تم نے غور کیا کہ تمہارا نبی کتنے دن بھوکا رہا, تمہارا نبی کتنے دن پیاسا رہا, تمہارا نبی کتنے دن مشکلات میں رہا, شیب ابی طالب میں 3 دن نہیں گزارے نبی, 3 سال گزارے ہیں. 3 سال میں کتنے دن گزرتے ہیں اور کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں اور کتنے دیر تک انسان پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے, کتنے گھنٹے انسان بھوک کو برداشت کر سکتا ہے. آپ بتائیے کیا اندازہ ہے, کیا کوئی تاریخ کو لکھ سکتی ہے کہ نبی کتنے دن بھوکے سوئے ہیں, کیا کوئی تاریخ یہ بتا سکتی ہے کہ نبی کتنے دن پیاسے رہے ہیں, کتنے دن نبی نے مشکلات برداشت کی ہیں, کفار قریش کے تانے سنے ہیں, تشنے سنے ہیں, ان کا بائیکاٹ جھیلا ہے, زحمتیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, شدائد برداشت کیے ہیں. کون ہے ان تکلیفوں میں ساتھ دینے والا نبی کا, کون تھا جو شیب ابی طالب میں اپنی نبی کی جگہ پر خود سویا ہو. یہ علی ابن ابی طالب کو جو عادت تھی شب ہجرت جو سویا ہے, نبی کے بستر پہ شیب ابی طالب میں سونے کی عادت تھی اور بچپن سے نبی کے بستر پہ سونے کی عادت, اسی لیے یہ بستر نیا نہیں تھا اور نبی کے بستر میں کوئی نیا نہیں تھا علی ابن ابی طالب کے لیے. مسلمان سمجھیں, وقت کم ہے, عزیزان گرامی، اس وقت کو آپ عبادت سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. ہم علی کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے دل کی خوشی کے لیے نہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فضائل مت پڑھو، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے پڑھو. اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے علی کا ذکر کرو. کیوں؟ اگر جب اللہ کے حکم سے کریں گے تو آپ کا یہ ذکر کرنا عبادت بن جائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے اولیاء کا ذکر کرو، میرے ان بندوں کا ذکر کرو جنہوں نے میری راہ میں قربانیاں دی ہیں، تاکہ تمہارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو سکے. عزیزان گرامی، مسلمان کیا نہیں چاہتا ہے کہ حکم رسول پر فدا ہو جائے؟ کیا یہ حوصلہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ اگر علی کی محبت ہوگی تو نبی پر جینے کا اور نبی کی خاطر مرنے کا حوصلہ مسلمانوں میں پیدا ہوگا. علی کی محبت آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ ابھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کی محبت ہمیں کیا دے سکتی ہے، تو کون سا مسلمان ہے جو علی کو چھوڑ دے؟ کون سا مسلمان ہے جو علی کو چھوڑ دے؟ اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کا سب سے بڑا فدائی اگر کوئی تھا تو وہ علی ابن ابی طالب کی. جب لوگ لاش نبی کو، جب لوگ نبی کے جسد اطہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بدن مبارک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس وقت پہلی نماز اگر کسی نے نبی کے جنازے پہ پڑھائی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اس کے بعد غسل جو دیا ہے وہ نبی کریم کا غسل جو دیا ہے، سر نبی کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے، نبی کے ماتھے کو چوما ہے، نبی کے بدن کو غسل دیا ہے، اور اسی میں مشغول تھے. لوگ سقیفہ میں خلافت کی بحث میں الجھے ہوئے تھے، علی وہ نبی کریم کے بدن اطہر کے پاس تھے، اور اس کے بعد غسل دینے کے بعد مسلمانوں کے درمیان لائے تو سارے مسلمانوں نے بعد میں نماز پڑھی، سب سے پہلے نماز علی نے پڑھی ہے. یہ ہے نبی سے عشق. نبی سے عشق کی مرحلہ یہ ہے کہ جب نظام اسلام کا آغاز ہوا تو علی ساتھ تھے، جب رسول کی آنکھ بند ہوئی. دیکھیں یہ کتنا عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام ہے کہ علی کی آنکھ کھلی تو نبی کی آغوش میں، اور نبی کی آنکھ بند ہوئی تو علی کی آغوش میں. یہ کتنا ربط ہے، کتنا عجیب رشتہ ہے نبی کا علی سے، کہ سب نبی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر علی نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ درس دیا ہے عزیزان گرامی مسلمانوں کو علی ابن ابی طالب نے. اے وہ لوگوں جو مصطفیٰ کی محبت اپنے دلوں میں نہیں رکھتے ہو، وہ علی ابن ابی طالب سے درس لو گے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب علی نے نبی کو نہیں چھوڑا تو تم چھوڑ دو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک علی کافی ہے مصطفیٰ کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے مسلمان نبی کو چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑیں گے نبی کو. اور جب نبی کی شخصیت پر آنچ آئے گی، سارے مسلمان خاموش رہ سکتے ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے. جب نبی کریم کا کی شان میں گستاخی ہوئی، کارٹون بنایا گیا، سب سے پہلے ہم باہر آئے. جب نبی کریم کی شان میں گستاخی ہوئی، سلمان رشدی کی کتاب پر پہلا فتویٰ ہم نے دیا. پہلا بھی فتویٰ اور آخری بھی فتویٰ، سارے فتوے اٹھا لیے گئے. ایک فتویٰ آج تک باقی ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا فتویٰ اس کا پیچھا کرتا رہے گا. اگر مر جاتا تو نجات مل جاتی، فتویٰ آج تک پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، زندگی میں مر رہا ہے، ہر کروٹ مر رہا ہے. اس کی زندگی موت بن گئی، چلتی پھرتی لاش ہو گیا، کسی محفل میں آ نہیں سکتا، کسی پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا. جب کسی ملک میں آنے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر وہ فتویٰ یاد آتا ہے، وہ سرخیاں یاد آتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ خمینی آج بھی زندہ ہے، خمینی کا حکم آج بھی زندہ ہے، خمینی کا فتویٰ آج بھی زندہ ہے. اس لیے عزیزان گرامی، یہ خمینی کا فتویٰ نہیں ہے. جب کہا یہ فتویٰ اٹھا لو تو کہا خمینی اپنی خواہش سے یہ نہیں کہا ہے، یہ حکم خدا ہے جو بیان کیا ہے.
نعرہ سلام، اللہ
یہ حکم خدا ہے جو بیان ہوا ہے. عزیزان گرامی، ایثار اور قربانیوں کی اگر میں مثالیں دوں تو پوری رات گزر جائے گی. امیر المومنین نے نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد، آپ سمجھتے ہیں 25 سال آرام کیا علی نے؟ سو گئے تھے علی، 25 سال سکون پایا علی نے؟ کیونکہ بدر میں لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، احد میں لڑ کے تھک گئے تھے، خندق میں لڑ کے تھک گئے تھے. اب نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد سکون ملا تو علی گھر میں جا کے سو گئے، چین پا گئے، سکون مل گیا، جنگوں سے نجات مل گئی، دکھوں سے نجات مل گئی، سختیوں سے نجات مل گئی، پریشانیوں سے نجات مل گئی، تنقیدوں سے نجات مل گئی اور ظلم سے نجات مل گئی، ذہنی سکون مل گیا. نہیں، نبی کی آنکھ بند ہوئی، شدائد میں اضافہ ہو گیا، ظلم میں اضافہ ہو گیا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرے گلے میں گویا ہڈی پھنس گئی تھی، میرے آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی. آپ بتائیے، کوئی تنکا آپ کی آنکھ میں پڑ جائے تو آپ کتنے گھنٹے برداشت کر سکتے ہیں؟ علی نے اس کیفیت میں 25 سال گزار دیے. آپ کے گلے میں کوئی ہڈی پھنس جائے، گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو آپ کتنے گھنٹے برداشت کر سکتے ہیں؟ علی اس کیفیت میں 25 سال گزارے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر اس دور 25 سال کے دور میں نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اگر مجھ پر ظلم ہوگا، سن لو مسلمانوں، اگر میری ذات پر ظلم ہوگا تو علی برداشت کر لے گا، اگر میری ذات کو تکلیف پہنچے گی تو علی برداشت کر لے گا، لیکن اگر اسلام پر آنچ آئے گی اس دوران تو علی خاموش نہیں رہ سکتا. بچہ کسی کے بھی گود میں رہے مگر زندہ تو رہے. وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ دو مائیں ایک بچے پہ جھگڑا کر رہی تھی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس بچے کو دو نیم کر دو، آدھا اس کے حوالے کر دو، آدھا اس ماں کے حوالے کر دو. تو جو سچی ماں تھی اس نے کہا کہ مت دو نیم کرو، چاہے میرے دشمن کے پاس سہی، بچہ میرا زندہ تو رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ راضی کیسے ہو گئی ماں؟ اگر اس کا بچہ تھا تو وہ راضی کیسے ہو گئی؟ اس نے دے کیوں دیا اپنے بچے کو؟ وہ راضی ہو گئی، اس کا مطلب وہ راضی تھی. وہ راضی بڑی مجبوری میں ہوئی ہے، اس لیے راضی ہوئی کہ بچہ دو نیم نہ ہو جائے، اس لیے راضی ہوئی. آپ اس کو رضا مندی نہ سمجھیے، اسے آپ خاموشی نہ سمجھیے. علی جو خاموش ہوئے ہیں اسلام کی خاطر ہوئے ہیں کہ اسلام کے دو ٹکڑے نہ ہو جائے اور مسلمان دو حصوں میں نہ بٹ جائے. علی کا خوف یہ تھا کہ مسلمان شیعہ سنی میں نہ بٹ جائے. یہ علی کی آرزو نہ تھی، یہ علی کی تمنا نہ تھی، یہ علی کی خواہش نہ تھی. آج جو بٹ گئے ہیں وہ علی کی رضا کے خلاف ہے، وہ علی کی خوشنودی کے خلاف ہے. علی کبھی نہیں چاہتے تھے، اگر علی چاہتے تو اسی وقت دو ہو جاتے، جب دو نہیں ہوئے تو آج بھی دو نہیں ہو سکتے. آج کبھی بھی ہم مسلمان دو نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں علی کی آبرو بچانی ہے، اگر ہمیں علی کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنا ہے، نہج البلاغہ گواہ ہے، ایک ایک لفظ کی میں ذمہ دار ہوں اور نہج البلاغہ گواہ ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں میں اپنے پہ گزرنے والی مصیبتوں کو قبول کر لوں گا. دور خلافت میں علی کا جملہ سنیے، کہتے ہیں مجھ پر ہونے والی مصیبت کو میں برداشت کروں گا، اگر اسلام کے اوپر آنچ آئے گی تو میں خاموش نہیں رہوں گا. چنانچہ جب بھی اسلام کے اوپر آنچ آئی، جو منافقین نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، علی نے ان سے جنگ کرنے کے لیے تلوار باہر نکالی. دور خلافت میں
جبکہ حکومت کسی اور کی ہے، بچانا کسی اور کو چاہیے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں تو ذمہ دار حکومت ہے، لیکن علی نے کہا کہ حکومت کسی کی بھی رہے، میں اس حکومت کا، آپ چاہے کہیں کہ اس حکومت میں ساتھ دے رہے ہیں، اگر اس حکومت کے مجھے وزیر ہونے کا بھی الزام لگا دو مجھے یہ الزام بھی منظور ہے، اگر آپ کو حکومت کا حامی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں یہ بھی قبول ہے، حکومت کو بچا رہے ہیں یہ بھی قبول ہے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ کہنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہنا پڑا کہ جب بھی اسلام پہ آ جاتی تھی علی آ جاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی جس سے حق چھین لیا گیا ہو کیا اس کے پاس ایثار کی اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ لیکن علی ابن ابی طالب کو دیکھیے کہ وہ ان کو محروم خلافت کرنے کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب نے کہا اگر اسلام پر آ جائے تو میں خلیفہ کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں، یہ خلیفہ کی مدد نہیں ہے یہ اسلام کی مدد ہے، یہ قرآنی تعلیمات کی مدد ہے، جب لوگ اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور مرتد ہونے لگیں گے اور اسلام کے خلاف محاذ آرائیاں کریں گے، جو منافقین تھے وہ پلٹنے لگے اور انہوں نے محاذ قائم کیا اسلام کے خلاف کہ اسلام پر حملہ کر دے، نبی امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا کہ نہیں میں آ کے مدد کروں گا، آ کے حکومت کی مدد کر کے ان مرتدوں کا مقابلہ کیا، مرتدوں کو بھگایا اور اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے کا حوصلہ دیا، کہا کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے تم لوگوں کا تو ٹھیک ہے، میں اس فیصلے کو چاہو قبول کروں چاہے نہ کروں، لیکن بہرحال ہمیں اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام پر اگر آ جائے، اگر کوئی حکومت کی طرف سے خلاف قرآن اگر نکلتا تھا تو علی سامنے آ جاتے تھے، کہا یہ حکم اسلام کے خلاف ہے، یہ فیصلہ جو قاضی نے دیا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، علی آ کے قاضی بن جاتے تھے، علی آ کے وزیر بن جاتے تھے، علی آ کے حمایت کرنے لگتے تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے مددگار بن کے سامنے آ گئے، یہ حکومت کے جو ہے وہ حامی بن کے سامنے آ گئے، نہیں یہ حکومت کے وزیر بن کے سامنے آ گئے، قرآن کے نہج البلاغہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے وزیر سمجھتے ہیں، سمجھنے دیجیے، مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، کسی کے بھی آغوش میں رہے بچہ تو میرا، ہم لوگوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، میں اور نبی نے مل کے اس اسلام کی آبیاری کی ہے، ہم نے اس تحریک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس تحریک کے لیے اپنی جان دی ہے، اس تحریک کو بچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے راتوں کی نیندیں دی ہیں، دن کا چین حرام کیا ہے اس اسلام کی آبیاری کے لیے کہ اسلام پھیلے، اسلام پھیلے، آج اسلام کے خلاف اگر محاذ آ رہی ہو تو ہم خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، چاہے کوئی حاکم رہے اسلام تو ہمارا ہے، مجھے تم مانو، مجھ پر ظلم کر لو مگر اسلام پہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ یہ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ مصطفیٰ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کا پھل ہے، ہم اسے اس طرح سے کھیتی اسلام کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ اسلام کی کھیتی کو چرنے کے لیے کچھ جانور آئیں اور اسلام کی کھیتی کو چر جائیں، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، یہ دور گزارا، امیر المومنین خاموش نہیں رہے، امیر المومنین نے دقیق نگاہوں سے دیکھا ہے، پوری خلافت پر علی کی نظر رہی ہے کہ کوئی چیز خلاف اسلام نہ ہو، کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، یہی وجہ ہے جو میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، علی کی حمایت اس قدر زیادہ تھی اسلام کے لیے کہ دوسرے خلیفہ جب مرنے لگے تو علی کا نام شورا میں داخل کر کے گئے کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو یہ چھ لوگ بن سکتے ہیں جس میں ایک علی بھی شامل ہے، اگر علی اپنے کو بے دخل کر دیے ہوتے اور خانہ نشین ہو گئے ہوتے تو خلیفہ دوم اپنی وصیت میں یہ نہ کہتے کہ میرے بعد تمہاری مرضی ہے، اگر تم چاہو تو علی ابن ابی طالب کو بنا لو، اگر تم چاہو تو عثمان ابن عفان کو بناؤ، اگر تم چاہو تو طلحہ ابن عبیداللہ کو بناؤ، اگر تم چاہو تو زبیر ابن عوام کو بناؤ، اس فہرست میں علی کو شامل کیوں کیا گیا؟ اگر علی پہلے سے خانہ نشین ہو جاتے تو ذہن میں ان کا نام ہی کیوں آتا اور ان سے توقع کیوں وابستہ ہو جاتی؟ اور مسلمانوں کے اوپر اتنا بھروسہ کیسے ہو جاتا کہ مسلمان ان کو قبول کر لیں گے اگر میں ان کا نام دوں گا، اور اگر میں ان کا نام ہٹا دوں گا تو مسلمان اعتراض کریں گے کہ جب آپ نے طلحہ کا نام لکھا، زبیر کا نام لکھا، عبد الرحمن ابن عوف کا نام لکھا، عثمان ابن عوف کا نام لکھا، تو عثمان ابن عفان کا نام لکھا تو علی ابن ابی طالب کا نام کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اعتراض ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی، یہی بات ہے، علی 25 سال خاموش نہیں تھے، قربانیوں پہ قربانیاں، ایثار پر ایثار. ابھی اگر میں کہوں تو ایک اور باب کھلے گا، میں نے 2 باب آپ کے سامنے پیش کیے، ایک علی کے بچپنے کا دور، آغاز اسلام سے رحلت نبی تک جو قربانیاں دی، پورا نہیں بیان کیا لیکن اشارہ کیا، اور اس کے بعد رحلت نبی سے لے کر امیر المومنین کے دور خلافت تک. اب تیسرا باب شروع ہوگا علی ابن ابی طالب کی خلافت سے لے کے شہادت تک. یہ باب بہت وسیع ہے، اس کو لکھنے والے آج تک نہ لکھ سکے کہ علی نے جو قربانیاں دوران خلافت دی ہے، اس 4.5 سال کے عرصے میں جو مشکلات اٹھائی ہیں، ان مشکلات کی آخری حد یہ ہوئی کہ علی کو اپنی جان دینی. بس یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 25 سال میں علی نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ نوبت نہیں آئی کہ لوگ اتنے مخالف ہو جائیں کہ علی کی جان لے لیں. لیکن اس 5 سال کے عرصے میں علی نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ مورخین آج تک رقم نہ کر سکے کہ کتنے سال اور کتنے لمحے علی ابن ابی طالب نے مشکلات کے گزارے ہیں، کتنی جگہ علی نے لڑی ہیں اسی عرصے میں، کتنے خطبے دیے ہیں، کتنی انرجی صرف کی ہے، کتنا وقت دیا ہے، اور کتنی نیندیں حرام کی ہیں، کتنا چہل حرام کیا ہے، اس کی کوئی تفصیل آپ کو پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملے گی. اس لیے کہ جتنا لکھا گیا کم لکھا گیا، مورخین کے قلم سے چھوٹ گئے، کتنے خطبے چھوٹ گئے، کتنے بیانات چھوٹ گئے، کتنے ذکر چھوٹ گئے، کتنے حالات چھوٹ گئے، کیا ہوا، کیسے دن و رات گزرے علی کی دوران خلافت میں. نتیجہ بس آپ کے سامنے ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر علی ہی کے لوگ علی کے خلاف ہو گئے. تو کتنا عدالت کو برپا کیا ہوگا، کیسے شان مصطفیٰ کی حفاظت کی ہوگی کہ لوگ جو علی کے ساتھ تھے وہ علی کا ساتھ چھوڑ گئے، چند لوگ ساتھ رہ گئے، یہی لوگ تو خوارج بنائے، یہی لوگ تو نہروان بنائے. تو علی کو کفار سے بھی لڑنا تھا، علی کے بیرونی حملوں کا بھی مقابلہ کرنا تھا، داخلی منافقوں سے بھی شر سے بچنا تھا، اور یہ خود پسند جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کے شر سے بھی بچنا تھا، جو سنت مصطفیٰ کے رسول کی آنکھ بند ہونے کے انتظار میں تھے سنت نبی کو مٹانے کی، ان سے بھی تو مقابلہ کرنا تھا. تو کتنے لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، اور یہی لوگ جو امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے وہی منحرف ہو گئے. خوارج کون ہیں، یہ نہروان والے کون ہیں؟ بس علی کی مظلومیت پہ روئی ہے، ایک آنسو کا خطرہ اگر گر جائے تو قبولیت کی سند مل جائے کہ اللہ اور رسول آپ سے راضی ہوں گے کہ آپ نے اس مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کیا جس مظلوم کو رسول اتنا چاہتے تھے، اللہ اتنا چاہتا تھا، کہ جس کی آنکھ کو اللہ نے اپنی آنکھ کہا، جس کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا، جس کے کان کو اللہ نے اپنا کان کہا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا. علی ابن ابی طالب، میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں اللہ، مجھے کچھ نہ کہو، بس اتنا کہو کہ یہ اللہ کا بندہ تھا. پوری زندگی بندگی خدا میں گزار دی. دائم الصلاۃ تھے علی، دائم الصوم تھے علی، دائم الحج تھے علی، ہر وقت اللہ کے گرد چکر لگانے والی ذات کا نام علی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. یہ شدت عشق ہے علی ابن ابی طالب کا اللہ کی ذات سے. اللہ ہر مسلمان کو علی جیسا حوصلہ عطا کرے. آج کی شب ہم یہ دعا کریں پروردگار علی جیسا یقین پیدا ہو. پروردگار ہم دعا کریں آج کی شب کے پروردگار آج کی شب علی کا واسطہ ہمیں علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. پروردگار جتنی محبت تو نے مصطفیٰ کی علی کے دل میں پیوست کر دی تھی اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دے تاکہ ہم بھی اپنا نام عاشقان مصطفیٰ میں لکھا دے. پروردگار تو نے اپنی جو محبت علی کے دل میں ودیعت کر دی تھی اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے تاکہ ہم بھی تجھ سے محبت کرنے لگے. آج علی ابن ابی طالب کی شب شہادت میں ہم واسطہ دیتے ہیں پروردگار تجھے تیرے علی کا واسطہ علی جیسا ایمان عطا کر دے. پروردگار تجھے واسطہ علی کا علی جیسا حوصلہ ہمیں عطا کر دے. پروردگار تجھے واسطہ علی کا علی جیسی شجاعت ہمیں عطا فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ علی کا علی جیسی جرأت ہمیں عطا فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ علی کا علی جیسا عشق مصطفیٰ ہمیں عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ علی کا علی کے جیسا عشق ایمان اور عشق اسلام اور عشق شریعت ہمیں بھی کچھ عطا کر دے. ہمیں علی جیسا حوصلہ علی کے رکاب میں چلنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر. ہمارے قلب میں اتنی طاقت دے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت آ سکے. اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں لو احبنی جبل لطافت, اگر پہاڑ میری محبت کا بوجھ اٹھانا چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو جو شان قرآن مجید کی ہے وہی شان محبت علی کی ہے. جس طرح سے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہو خاشیاں متصدعاً من خشیت اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اسی طرح سے علی کی محبت بھی اس طرح ہے کہ اگر محبت علی کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو جس کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے اسے مومن کا قلب برداشت کرتا ہے, اسے متقیوں کا قلب برداشت کرتا ہے. تو پروردگار ہمارے دل میں وہ حوصلہ عطا فرما کہ ہمارے دل میں علی کی محبت آ سکے, جو محبت ہمارے لیے عبادت کو آسان بنا دے, معنویت کو حصول کو آسان بنا دے, یقین کو آسان بنا دے اور اسلام کے قبول کرنے میں ہمیں دقت نہ ہو, مشکل نہ ہو. ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا, ایمان کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت پتھر کو موم بنا دیتی ہے. علی کی محبت مشکل راستوں کو آسان کر دیتی ہے. علی کی محبت خاردار راہوں کو آسان بنا دیتی ہے. کیوں کہا حضور نے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو؟ کیوں کہا حضور؟ اس لیے کہ جب تم پہ مصیبتیں پڑیں گی تو یہ محبت تمہیں حوصلہ عطا کرے گی. اگر تلواریں تمہیں گھیر لیں گی, نیزے تمہیں گھیر لیں گے تو اس وقت اللہ کی اطاعت تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی. اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں رہے گی تو تم شریعت سے منہ نہیں پھیرو گے, تم اللہ سے پیٹ نہیں پھراؤ گے, تم سجدوں سے منہ نہیں موڑو گے, کیونکہ یہ محبت تمہیں حوصلہ عطا کرے گی. تم تلواروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے, تم کفار کے حملوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے, اس لیے کہ اہل بیت والا حوصلہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. اگر جان آ جائے کربلا میں تو اس کا دل بھی اتنا قوی ہو جائے, حبیب آ جائے تو ان کی کمر بھی اتنی مضبوط ہو جائے, اور اگر زہیر آ جائے تو ان کا سینہ بھی اتنا چوڑا ہو جائے. آئیے, حسین ابن علی کی محبت کا معجزہ ہے, محبت علی کا معجزہ ہے. مالک اشتر بنا دیتی ہے یہ محبت. عزیزان گرامی, یہ محبت کو آسان مت سمجھیے. یہ عشق رسول تھا جس کی وجہ سے سلمان بن گئے. یہ عشق رسول تھا جس کی وجہ سے ابوذر بن گئے. یہ عشق رسول تھا جس کی وجہ سے مقداد بن گئے, عمار بن گئے. یہ محبت ہے کہ جس نے کمیل بنا دیا, کسی کو میسم بنا دیا, کسی کو مقداد بنا دیا, کسی کو عمار بنا دیا, کسی کو مالک اشتر بنا دیا, کسی کو سعسا بن سوہان بنا دیا. کہاں ہے وہ میرے ساتھی؟ یہ ایسا صحابی تھا سعسا بن سوہان کہ جب علی ابن ابی طالب جب جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو جاتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس، جا کے کہتے ہیں یا علی، خلافت نے آپ کو کچھ نہیں دیا، آپ نے خلافت کو بہت، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی بلکہ آپ نے خلافت کو زینت دی ہے، اے علی آپ پہ میرا سلام ہو۔ جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو خبر پہ آ کے آنسو بہاتے، کہتے اے علی آپ کے جیسا ہم نے عابد نہیں دیکھا، آپ کی طرح میں نے کوئی زاہد نہیں دیکھا، آپ کے اتنا حوصلہ میدان جنگ میں میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اتنا نبی کی اطاعت کرنے والا، اتنا اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ امیر المومنین کے اصحاب آپ کے جانے کے بعد بہت گریا کی امیر المومنین پر، اس لیے کہ یہ جدائی بہت شاخ تھی، لیکن امیر المومنین کہتے کہ ہم پر جو مصیبت شاخ تھی ہم اہل بیت تھے، وہ نبی کی جدائی تھی، ہم نے کیسے برداشت کیا ہوگا، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نبی کی جدائی کو یاد کر لو، نبی کی جدائی کو یاد کہ نبی ہم سے جدا ہو گئے، رحمت للعالمین ہم سے جدا ہو گئے۔ جب کبھی امیر المومنین کی شہادت پہ صبر کیا گیا ہے تو اسی طرح صبر کیا گیا، جب رسول خدا اس دنیا میں نہ رہے تو ان کے جانشین کو اللہ نے بلا لیا، تو یہ حوصلہ ملا ہے مسلمانوں کو، ان کے ساتھیوں کو جو بات نے حوصلہ پہنچایا تھا، کیونکہ جب تک کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، جب تک کربلا واقع نہیں ہوئی تھی تو زینب و ام کلثوم کو کس نے سہارا دیا، کس غم نے سہارا دیا؟ کیا علی ابن ابی طالب کا غم برداشت کرنا آسان تھا؟ یقیناً جب دوستوں کے لیے مشکل تھا، صحابہ کے لیے مشکل تھا، ساتھیوں کے لیے مشکل تھا، دن رات رہنے والوں کے لیے مشکل تھا، تو کیا بیٹیوں کے لیے آسان ہو جائے گا؟ بیٹوں کے لیے آسان ہو جائے گا؟ لیکن جس غم نے سہارا دیا تھا وہ حضور کا غم تھا، حضور کی جدائی کا داغ تھا، جو زینب نے بھلایا نہیں تھا کہ جب ہمارے نانا رحمت للعالمین ہم سے جدا ہو گئے اور ہماری ماں نے اس غم کو برداشت کیا تو ہم کیسے، فاطمہ زہرا نے نبی کی جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا، جسے نبی نے اپنا ٹکڑا کہا تھا، جسے نبی نے اپنا جگر کہا تھا، اپنے وجود کا حصہ کہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جتنی محبت فاطمہ رسول میں تھی ایسی محبت کسی باپ اور بیٹی میں رہی ہوگی، لیکن جب اس بیٹی نے برداشت کیا، اور عزیزان گرامی اگر شاید وہ بشارت نہ ملتی فاطمہ زہرا کو تو 75 دن بھی فاطمہ زندہ نہ رہتی، وہ بشارت یہ تھی کہ میری بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، یقیناً تم میرے پاس زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہو گی، بہت جلد تم مجھ سے ملحق ہو جاؤ گی۔ شاید یہ بشارت نے فاطمہ زہرا کو اتنا حوصلہ تو دیا کہ نبی رحمت کے بعد فاطمہ چند دن بغیر نبی کے زندہ رہ سکی، لیکن اہل بیت کو یہ غم بلایا نہ گیا۔ جب کبھی حسین کہتے ہیں جب کبھی میرے نانا مجھے یاد آتے تھے میں نانا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بچپن کے دن میں نہیں بھلا سکتا، وہ آغوش نبی کو نہیں بھلا سکتا۔ جب حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، امام حسن جب تک زندہ رہے زائر مدینہ کا احترام کرتے رہے اور مدینہ کے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے، جب کوئی قبر نبی کی زیارت کے لیے آتا تو کہتے میرا گھر حاضر ہے، اے زائر مصطفیٰ پہلے میرے گھر میں رہنا، 3 دن تک مہمان نوازی کرتے، جب تک زائر رہتا اس کی خدمت کرتے۔ آج جو دسترخوان امام حسن مدینے میں بچھایا جاتا ہے وہ امام حسن کی اس محبت کا نتیجہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی شدت محبت تھی، حسن مشتبہ جب تک زندہ رہے حضور کی محبت کو دل میں بسائے رکھے، مدینہ نہیں چھوڑا۔ امام حسن شہید ہو گئے، زہر دغا دیا گیا، پہلو
روح مصطفیٰ میں جگہ نہ ملی، جنت البقیع میں آرام کیا، مدینہ نہیں چھوڑا، حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، 10 سال گزر گئے بھائی کے بعد مدینہ نہیں چھوڑا، جب مدینہ چھوڑنے کا حکم آیا تو سب سے بڑا غم یہ تھا میں سب چھوڑ دوں گا لیکن قبر مصطفیٰ کیسے چھوڑوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ عزیزو آپ نہیں جانتے یہ محبت کیسی ہوتی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ملتا ہے، جب تک نجف میں رہے کوئی دن ایسا نہ تھا، ایک وقت مقرر تھا جب تک نجف میں رہے ہر روز وقت مقررہ پر پورا کام چھوڑ کر، لوگ گھڑی نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ آگے روح اللہ مصفی آگئے، اب درس بند کرو، 10 بج گئے ہیں، وقت ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب یہ عالم دین آ گیا ہے نجف اشرف میں زیارت کے لیے۔ جب تک خمینی رہے باب نجف کو چھوڑا نہیں ہے، آپ بتائیے حسین کیسے، یہ کیسے، جب کبھی مسجد مدینہ میں داخل ہوتے خبر مصطفیٰ، آتے ہوئے خبر مصطفیٰ کی زیارت، جاتے ہوئے خبر مصطفیٰ کی زیارت۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو خبر مصطفیٰ پہ آ کے گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ اے حسین، کیا تمہیں میرا روزہ عزیز ہے یا میرا اسلام عزیز ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا حکم عزیز نہیں ہے؟ کیا میرا دین عزیز نہیں ہے؟ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میرے لال مدینہ چھوڑ دو، مدینے سے رخصت ہو جاؤ۔ حسین جب یہ بشارت لیتے ہیں تب حوصلہ ملتا ہے کہ میرا، میں نبی کے روزے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا، نبی کے بغیر۔ عزیزان گرامی آپ نہیں جانتے کہ علی کتنے دن بغیر مصطفیٰ کے رہے، جو جتنا مصطفیٰ کے بغیر رہا اس کا غم اتنا زیادہ رہا، کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب علی نے مصطفیٰ کو یاد نہ کیا ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جب مصطفیٰ یاد نہ آئے ہو، کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں تھا کہ ہر قدم پہ مصطفیٰ یاد آئے، اسلام پہ حملہ ہوا مصطفیٰ یاد آئے، شریعت پہ حملہ ہوا مصطفیٰ یاد آئے، قرآن کی آیتوں کی تعویلات غلط ہونے لگی مصطفیٰ یاد آئے، بدعتیں ایجاد ہونے لگی مصطفیٰ یاد آئے، رسومات کے حملے ہوئے مصطفیٰ یاد آئے، شریعت پہ حملہ ہوا مصطفیٰ یاد آئے، اس لیے کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا۔ علی کہتے ہیں جب تک مصطفیٰ زندہ رہے ہمیں کوئی غم غم دکھائی نہ دیا، کوئی مصیبت مصیبت دکھائی نہ دی۔ عزیزان گرامی میں کس کی مصیبت پڑھوں، علی پہ جو گزری وہ پڑھوں یا حسین پہ جو مصیبت گزری وہ پڑھوں؟ جب حسین یتیم ہوئے اس کا ذکر کرو یا جب علی یتیم ہوئے اس کا ذکر کرو؟ وہ ذکر علی ابن ابی طالب کی شہادت پر اس وقت کا ذکر کرو جب علی یتیم ہوئے، جب علی کے دامن میں مصطفیٰ کا سر تھا، جب نبی کا لاشا علی کے آنکھوں کے سامنے تھا، رحمت للعالمین کی جب جدائی تھی جس نے بچپن سے پالا تھا، ایک دن بھی نبی سے جدا نہیں ہوئے، ایک آن نبی سے جدا نہیں ہوئے، اب دائمی جدائی کا وقت آ گیا، علی کی یتیمی کا وقت آ گیا، اب علی کو سہارا دینے والا نہ رہا، اب علی کا ہاتھ تھامنے والا نہ رہا، اب علی کی جنگ میں کوئی شاباشی دینے والا نہ رہا، اب کوئی حوصلے بڑھانے والا نہ رہا، اب کوئی مرحبا کہنے والا نہ رہا، اب علی کی جنگ پہ کوئی دادے تحسین دینے والا نہ رہا، اب علی کا کوئی بزرگ نہ رہا، علی کا اب کوئی باپ نہ رہا کہ جو علی کو حوصلہ دیتا، اب علی سب کو حوصلہ دیتے تھے، علی کو حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ جب شربت لگی ہوگی تو کیا مصطفیٰ یاد نہیں آئے ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہوتے تو میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیتے، آپ ہوتے تو مجھے سکون مل جاتا کہ میری آنکھ آپ کے دامن میں، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آپ کا دیدار کیا، آنکھ کھولی تو آپ کا دیدار کیا، یا رسول اللہ میری آنکھ بند ہو رہی ہے، مصطفیٰ تم کہاں ہو؟ آؤ میرا زخم دیکھو، میں اپنے بچوں سے کیسا کہوں, مجھے درد ہوتا ہے, میں کیسے کہوں میرے سر پہ ضرب لگی ہے, میں کس کو بتاؤں میرا درد کیسے, میں مصطفیٰ کو بتاتا یا رسول اللہ میرا سر شگافتا ہے, یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے, مجھ پر ابن ملجم نے ضرب لگائی ہے, کون ہے کس سے فریاد کرے علی. کہتے ہیں بچوں گریہ نہ کرو, مجھے کچھ نہیں ہوا, حوصلہ رکھو حوصلہ رکھو, دیکھو میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد, میری شہادت کے بعد میرے قاتل پر ایک سے زیادہ دوسرا وار نہ کرنا, دیکھو میرے قاتل کے ہاتھ پیر توڑ کر اسے مفلوج نہ کر دینا. یہ علی کی وصیتیں, یہ علی کے آخری جملے ہیں. اے علی پہ رونے والوں, مصطفیٰ نہیں ہے رونے کے لیے, اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں تم مصطفیٰ کے تبسم سے گریہ کرو, کہ اگر آج نبی ہوتے علی کا سر شگافتہ دیکھتے تو گریہ نہیں کرتے. اے مصطفیٰ کے ماننے والوں, اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں, مصطفیٰ اگر زندہ ہوتے علی کے سر پہ ضربت لگتی تو کیا مصطفیٰ علی کا سر اپنے دامن میں رکھ کے آنسو نہ بہاتے, کیا نبی کے آنسو علی کے رخسار پہ نہ گرتے. لیکن ہاں عزیزان گرامی, نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اب نبی کے ماننے والوں نے, امت مصطفیٰ نے آل نبی پہ کوئی رحم نہیں کھایا. فاطمہ زہرا سبت علیہ کہتے ہوئے دنیا سے گزر گئی, حامی مصطفیٰ کے سر پہ ضربت لگی, زینب و ام کلثوم سر پیٹتی رہ گئی. بابا آپ کی جدائی نے ہمارا غم اور بڑھا دیا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا بحق محمد, بحق علی, بحق فاطمہ, بحق الحسنین, پروردگارا اس شب قدر کو آخری شب قرار نہ دے. پروردگارا